الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزات سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الانفال ہمارے زیر مطالعہ ہے. 14 اگست کے حوالے سے خصوصی نشست درمیان میں وہ رکھی گئی تھی اور ایک ہفتے کا جو فصل ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم سلسلہ وار اس ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. تھوڑا سا سورۃ الانفال کے حوالے سے جو پس منظر ہم نے سمجھا تھا, تنیدی نکات ہم نے سمجھنی تھی, اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں تاکہ مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے. سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے اور یہ بات تنہیدن یہ عرض کی گئی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت ہے کہ جو نازل ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے غزوہ بدر کے جو بھی حالات ہیں اس پر تبصرہ اس صورت میں وہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. پچھلی آیتوں میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو بھی احکامات ہمارے سامنے آئے, بلکہ کچھ باتیں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی سمجھی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس معرکے میں جو پہلا معرکہ تھا حق و باطل کے درمیان, کم تعداد ہونے کے باوجود, ساز و سامان میں کم ہونے کے باوجود 313 مٹھی بھر مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح ہے کہ جو 1000 کے لشکر پر دلائی, اور عرب میں جو ایک ساتھ تھی کفار مکہ کی وہ اس غزوہ بدر میں جو اس کو ان کو شکست ہوئی وہ دھاک ہے کہ جو کہ بالکل ختم ہو گئے, مل یا میٹ ہو گئے, اور مسلمانوں کی دھاک ہے کہ جو کہ عرب پر قائم ہوئی. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اہل ایمان کی مدد فرمائی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. تو ابھی تک کے جو بھی مضامین 14 آیتوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے. غزوہ بدر کے بعد جو ایک مسئلہ مال غنیمت کے حوالے سے کھڑا ہوا تھا, سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا اور اس کا حل ابتدان یہ فرمایا گیا کہ جو بھی مال غنیمت جس کے پاس بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جمع کرا دیا جائے. اور یہ بات بھی آگے چل کے آ جائے گی کہ پھر مال غنیمت کی جو بھی تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوئی, اس کا بھی حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں دے دیا, اگلی نشستوں میں اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد بندہ مومن کی جو باطنی کیفیت ہے اس کا بیان ہمارے سامنے آیا کہ جب بھی اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وجلت قلوبہم, تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بندہ مومن کے ایمان کے حصول کا جو مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا اللہ کی آیات. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ پیدا فرمائے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا جو یہ مارکہ طے ہوا اس کا مقصد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا آیت نمبر 8 میں, لیحق الحق ویبطل الباطل, تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. اور پھر وہ نقشہ بھی کھینچا گیا کہ بدر سے ایک رات پہلے جو طویل سجدہ اور دعائیں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اپنے رب سے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوا, 1000 فرشتوں کی بشارت بھی ہے کہ جو لگاتار اترنے والے, اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت کا سامان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے وہ جو ہے وہ اس کا اعلان فرمایا, اور یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا کہ یہ اس لیے بشارت ہے فرشتوں کے نزول کی کہ تاکہ تمہارے دلوں کو ایک اطمینان ہے کہ جو کہ نصیب ہو جائے. اور پھر خاص تائید اور نصرت عین بدر کے موقع پر میدان جنگ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی کہ جو بھی تھکان تھی سفر کے حوالے سے مسلمانوں کو وہ ایک اونٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا, جو شیطان کے وساوس تھے وہ ختم کر دیے, اور پھر جنگی پوائنٹ آف ویو سے جو مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ذرا نشیبی علاقہ تھا اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی دبیس مٹی تھی کہ جس کی وجہ سے چلت پھرت جو ہے وہ آسان نہ تھی, اور جو کفار کو ذرا اونچی جگہ ملی تھی لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ چلنا پھرنا آسان تھا, تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے بارش ہے کہ جو کہ برسائی, بارش سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کے لیے جو بھی چلنا پھرنا وہ آسان ہو گیا, مٹی جو دبیز تھی وہ سخت ہو گئی اور کفار کی طرف کیچڑ کا معاملہ ہوا. تو یہ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہے کہ جو 1000 فرشتوں کے علاوہ وہ بھی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو اس ثبات عطا فرمایا. پھر آج کی جو بھی آیات ہیں جو کہ آیت نمبر 15 سے ہم آغاز کر رہے ہیں, اس میں خاص طور پر جنگ کے دوران کے جو بھی قوانین ہیں اور ضروری ہدایات ہیں وہ اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں, یعنی خاص طور پر غزوہ بدر کے پس منظر میں بھی اور عام طور پر جب بھی اہل ایمان کا مقابلہ کفار سے ہو تو یہ عمومی طور پر یہ ہدایات ہیں کہ جو کہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما دی. یہ جنگی قوانین ہیں کہ جو کہ بڑے اہم وہ ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں, تو اس تمہید کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا جو بھی ترجمہ اور مختصر تشریح ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب بھی تمہاری مد بھیڑ ہو جائے, آمنا سامنا ہو جائے, ملاقات ہو جائے کفار سے میدان جنگ میں, یعنی عرب میں دو اعتبارات سے جنگیں تھیں کہ جو کہ وہ مشہور بھی تھیں اور معروف بھی تھیں. ایک جنگ وہ ہوتی تھی کہ جو کہ دو بدو ہوتی ہے بالکل, یعنی آمنے سامنے بالکل آ کے مقابلہ ہو جانا, اور جس کا تذکرہ اب یہاں پر آ رہا ہے اسی دو بدو جنگ کے حوالے سے یہ قوانین ہیں, ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں. ایک گوریلا وار ہوتی, یعنی یہ ہے کہ اس میں دو بدو جنگ کا معاملہ نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ کچھ دستے جو ہے وہ وقفے وقفے سے نکل کر اور پھر اٹیک ہے کہ جو کہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ گوریلا وار کہلاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اس طرح کی لڑائیوں سے عرب جو ہے وہ واقف تھے, اور بہرحال یہ ہے کہ دو بدو جنگ میں پیٹ پھیرنا یا پسپائے اختیار کرنا اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں, اور یہ پسپائی جو ہے وہ عرب کے ہاں بھی ناپسندیدہ تھی, یعنی ان کے بھی شان کے خلاف یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی عین دو بدو جنگ میں اور وہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جائے موت کے خوف سے. تو بہرحال اہل ایمان کو خاص طور پر یہ تعلیمات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والوں, جب بھی تمہارا آمنا سامنے ہو, مقابلہ ہو, دو بدو جنگ ہو کفار سے میدان جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, تو تم ان سے پیٹ نہ پھیرنا, میدان سے بھاگنا مت. ومن یولہم یومئذ, اور جو اس دن یعنی میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا دوبورا یعنی اپنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا, الا متحرف لقتال, ہاں دو ایکسپشنز ہیں, استثنات ہیں, کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں دو بدو جنگ میں پیچھے ہٹنا دو اعتبارات سے وہ اس کی اجازت ہے. پہلا کیا ہے ایکسیپشن؟ الا متحرف لقتال, کہ پیچھے ہٹنا اس لیے مقصود ہو کہ گھات لگانا مقصود ہو جنگ کے لیے, یعنی کفار کے مقابلے میں پیچھے اس لیے ہٹا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی گھات, کوئی الٹرنیٹ بیس کو حاصل ہو جائے اور پھر گھات لگا کے اور دوبارہ سے جو ہے وہ حملہ کیا جائے, تو اس صورت میں اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی. اور دوسرا کیا ہے, دوسرا پہلو فرمایا کہ او متحیزن الى فئه, یا یہ ہے کہ اپنی کسی ریزرو فوج کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ ملنا مقصود ہو اس نیت سے کہ یہ پیچھے ہم ہٹیں اور جو ہماری ریزرو فورس پیچھے موجود ہے لہٰذا اس کے ساتھ مل کے ایک بڑی تعداد میں دوبارہ سے قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے اور کفار کو مزہ چکھایا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ دو صورتیں ہیں پیچھے ہٹنے کی میدان جنگ میں, دو بدو جنگ میں, کہ جس کی اجازت یہاں پر دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ان دو صورتوں کے علاوہ پیچھے ہٹے گا, پیٹ پھیر کے بھاگے گا, میدان جنگ سے پسپائی اختیار کرے گا, فقد با اب غضب من اللہ, پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ, اللہ کے غضب میں, وما واہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور وہ جہنم لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. تو یہاں پر جو پیٹ پھیرنا ہے پسپائی میدان جنگ میں, اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہاں غزوہ بدر کیونکہ پہلا مارکہ تھا تو اس میں تو کسی صورت میں بھی پیٹ پھیرنا چاہے کفار کی کتنی بڑی تعداد ہو, تو لہٰذا یہ حرام اور یعنی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ جو کہ یہاں پر وہ بیان کر دیا گیا. لیکن پھر اس میں ایک ترمیم ہے کہ جو کہ آگے آئے گی انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ موضوع بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفار تم سے دگنے ہو, لہٰذا یہ ہے کہ اگر تم 100 ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ, اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ, یعنی اگر کفار دگنے ہیں تم سے. لہٰذا اس آیت کی روح سے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کرنا یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ. یعنی کفار اگر مسلمانوں کی تعداد سے دو گنا ہو تو اس صورت میں پیٹ پھیرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یعنی دگنے سے زیادہ ہوں, وہ 3 گنا ہو جائے, 4 گنا ہو جائے, تو پھر یہ ہے کہ ان آیتوں کی روشنی میں جو بھی ہمارے علماء ہیں اور جو بھی آئمہ عربا ہیں وہ یہ اصول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی ہے کہ جو کہ نقل ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لہٰذا اس صورت میں پھر پسپائی ہے کہ جو اختیار کی جا سکتی ہے, یہ پھر میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا یہ شمار نہیں ہوگا اگر دشمن دو گنا سے زیادہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اگر ایک اکیلا مسلمان 3 کے مقابلے میں بھاگے تو یہ بھاگنا نہیں, لیکن اگر 2 کے مقابلے میں وہ بھاگے تو یہ بھاگنا ہوگا, یعنی وہ کبیرہ گناہ ہوگا اور یہ ایک حرام کی کیفیت ہو جائے گا. لہٰذا اسی آیت کی روشنی میں جو سورہ انفال کی آیت نمبر 66 ہے, تو لہٰذا یہاں پر تو ایک عمومی بیان یہ ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ بھاگنا نہیں ہے اگر تمہاری مدبیر ہو جائے, کفار سے آمنا سامنا ہو جائے. تو لہٰذا دو صورتوں کی اجازت ہے کہ جو کہ دی جا رہی. اب یہ جو پیٹ پھیر کے بھاگنا ہے یہ اتنا ہلاکت خیز کیوں ہے, اللہ کو اتنا غضب میں بھڑکانے والا کیوں ہے, اس کے اسباب ہیں, غور کرنے سے بات واضح ہو جائے گی. ایک روایت بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یعنی 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو, ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ عین میدان جنگ سے دشمن کے خوف سے جو ہے وہ پیٹ پھیرنا اور پسپائی اختیار کرنا, یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور یہ ہے کہ جب اہل ایمان کفار کے مقابلے میں پیٹ پھیرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے اور دیگر نقصانات کیا ہوتے ہیں, وہ سبب بنتا ہے وہ ایک شخص کے جو کہ بھاگنے والا ہے خوف سے, تمام جو بھی اہل ایمان وہاں پر موجود ہیں ان کے اندر بھی ایک خوف اور ایک مایوسی اور ایک پسپائی وہ اندر ڈال کے جا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نمبر 2, یہ بھاگنا جو ہے کفار سے یہ بندہ مومن کے غیرت کے بھی منافی, یعنی اس کی غیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ کفار کے مقابلے میں کہ جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں اس کے مقابلے میں وہ پیٹ پھیرے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دشمن سے پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے بلکہ سینہ سپر ہونا چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ پنجہ آزمائی, کہ پیٹھ نہیں پھیرنی, جان جاتی ہے تو چلی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کہ دین اسلام ایک متحرک جذبہ بندہ مومن کے اندر وہ ڈالنا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے دو صورتیں ہیں, نمبر ایک الا متحرف للقتال, گھات لگانا مقصود ہو جنگ کے لیے. بعض دفعہ جو بھی فوج کا کمانڈر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس صورت میں ابھی فرنٹ لائن پر جو ہے وہ زیادہ صحیح طرح سے حملہ نہیں کر سکتا, مجھے ایک اور الٹرنیٹ بیس چاہیے کہ جو کہ پیچھے ہٹنے سے مجھے حاصل ہو جائے. یا یہ کہ بعض دفعہ کمانڈر یہ چال ہے کہ جو کہ جنگی تدبیر کہلاتی ہے, یہ دو جنگی تدبیریں ہی ہیں کہ جو کہ یہاں پر جو کہ پسندیدہ بھی ہیں دین اسلام میں, اور یہ پیٹ پھیرنے میں شمار نہیں ہوتا. یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کفار کے لیے کمانڈر جو ہے مسلمانوں کا یہ فیصلہ سنائے اپنے فوجیوں کو کہ ذرا پیچھے ہٹو, اور پیچھے ہٹتے ہوئے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے کفار یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب وہ اپنا گھیرا ہے کہ جو کہ وہ اجتماعیت توڑ کے اور وہ گھیرنا چاہتے ہیں چاروں طرف سے, اور جیسے ہی یہ گھیرا کفار کا ٹوٹتا ہے تو مسلمان پھر جو ہے وہ الٹرنیٹ بیٹھ حاصل اتنے میں کر چکا ہوتا ہے, اور پھر وہ حملہ کرتا ہے اور ان کی جو جمعیت ہے وہ اس کو منتشر کر دیتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ او متحیزن الی فیا, کہ ریزرو جو بھی فوج ہے پیچھے اس سے جا ملنا اور پھر ان سے مل کر جو ہے وہ قوت کے ساتھ حملہ کرنا, یہ بھی ہے کہ جو کہ ایک کمک بھی ہے کہ جو کہ دوبارہ سے حاصل ہو جاتی ہے پیچھے جا کے, اور یہ ہے کہ ایک تازہ دم ہو کے ایک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنا. یہ دو صورتیں ہیں کہ جس کی اجازت ہے, ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی موت کے خوف سے خاص طور پر, تو بہرحال یہ ہے کہ بندہ مومن کی تو یہ شان نہیں کہ موت کے خوف سے پیٹ پھیرے, کیونکہ موت کا تو وقت ہے کہ جو کہ متعین ہے, جگہ بھی جو ہے وہ متعین ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گھر بیٹھے بھی جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے اگر موت کے خوف سے گھر پہ جا کے بیٹھ جایا جائے, تو یہ بندہ مومن کے شاہ نشان میں. اس وجہ سے یہ پیٹ پھیرنا ان دو صورتوں کے علاوہ یہ اللہ کو بڑا غضب میں بھڑکانے کا باعث بنتا ہے. فرمایا وما اباہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور یہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اب میدان جنگ میں ایک خاص معجزہ ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقابلے پر آپ نکلے ہیں اہل ایمان کے ساتھ, تو کفار کی تین گنا تعداد تھی, 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیش. تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام روایت میں آتا ہے وہ آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ ایک مٹھی بھر اٹھائیے اور کفار کی طرف پھینکیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری ہے مٹی سے اور کفار کی طرف پھینکا ہے, اور آپ نے زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کیے کہ شاہت الوجوہ, کہ ان کے چہرے جو ہے وہ بگڑ گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے یہ مٹی پھینکی گئی اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں سے, اور تمام کفار کی آنکھوں میں یہ مٹی ہے کہ جو کہ گئی ہے, اور یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بلیاں میٹ ہوئی ہیں, اور کس طرح سے پھر مسلمانوں نے ان کی گردنیں ماری. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک معجزاتی عمل تھا کہ جو کہ میدان جنگ میں ہوا, اور اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ان الفاظ میں کیا جا رہا ہے. بڑے ہی اہم الفاظ ہیں, بڑی گہرائی ہے ان الفاظ میں. فرمایا کہ فلم تقتلوہم, پس اے مسلمانوں تم نے کفار کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اور نبی جو مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. بہرحال یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر دیکھیے بات کیا ہے پوشیدہ, کہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا. اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی وہ اللہ نے مٹی پھینکی, یعنی اللہ تعالیٰ ان دو اعمال کو کہ جو کہ عالم اسباب میں تو اہل ایمان کے ہاتھوں کفار قتل ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسباب میں مٹی اپنی مٹھی میں بھر کے اور پھینکی, لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں اعمال کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. مطلب کیا ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ یہ میرا اور آپ کا بندہ مومن کا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں جو بھی عمل ہو رہا ہے تو مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اصل فاعل حقیقی وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور ہر فعل میں تاثیر پیدا کرنا, ہر شے میں تاثیر وہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جس طرح سے دین اللہ کا ہے, اللہ دین کو خود بھی غالب کر سکتا ہے, لیکن اس زمین پہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا یہ ذمہ داری کس کی لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ مسلمانوں کی. مسلمانوں کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہوگا. اچھا, مرض کو شفا میں بدلنا یہ کس کے ہاتھوں میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں. شافی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. عالم اسباب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنے مرض کا علاج کراتے ہیں, اس کی پرسکرپشن کو استعمال کرتے ہیں, گولی کھاتے ہیں. عالم اسباب میں یہ کام ہوگا, لیکن شفا دینے والی ذات وہ اثر مؤثر حقیقی فعل حقیقی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ اے مسلمانوں, تم قتل نہیں کر رہے تھے, بلکہ یہ ہے کہ یہ جو تائید اور نصرت ہے تمہارے اندر, اب یہ دیکھیں عقیدے کی درستگی ہے کہ جو کہ اہل ایمان کی جا رہی ہے, کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم 1003 گنا سے زائد لشکر کو ہرا کے کوئی اپنے تمہارے گردنوں میں سری آ جائے. نہیں, یہ ساری ہمت جرت تمہارے اندر وہ کس نے ڈالی؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی. کفار کو زیر کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. فرشتوں سے مدد کس نے بھیجی؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. مطلب کیا ہے؟ عالم اسباب میں آپ نے مٹی تو پھینکی ہے, لیکن اس مٹی کا ہر ہر کافر کی آنکھ میں جانا اور اس کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دینا, کیا یہ معجزے سے کم نہیں؟ کیا اس میں اللہ کی خلاقی نہیں؟ جس طرح سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اصل میں تو اللہ کے رسول نے جو مٹی پھینکی تو ہوا کا رخ اسی طرف تھا, کفار کی طرف, تو لہٰذا وہ مٹی چلے گئے. تو حل یہ ہے کہ یہ عقل پہ مت ماری جانے والی بات ہے کہ ہوا کا رخ جتنا بھی, ہوا کا رخ بھی, ہوا کو چلانے والی ذات بھی کون ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کیا اللہ ہوا کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا مٹی ہر ایک کی آنکھ میں اللہ کے حکم کے بغیر جا سکتی؟ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ عقیدے کی درستگی کا معاملہ ہے. اہل ایمان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تم عالم اسباب میں محنت کرو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نتیجہ نکالنے کا مختار ہے اور قادر مطلق ہے. لہذا ہے مسلمان, اچھا اس میں شرک کی بھی نفی ہو گئی. یعنی ایک ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت آگے نکل جانے والے, تو کس طرح سے شرک سے حفاظت ہے کہ جو اللہ نے فرمائی. اگر تو صرف یہ کہا جاتا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی, یعنی مطلب کیا ہے کہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن اصل میں وہ ہاتھ اللہ کا تھا, تو کہہ دیا جاتا کہ دیکھو جو اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے معاذ اللہ وہ اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے. معاذ اللہ, یہ ایک شرک کی آمیزش ہے کہ جو کہ اس میں آ سکتی تھی اگر تو صرف الفاظ یہ ہوتے. لیکن اس شرک سے حفاظت کیسے فرمائی؟ وہ پچھلے الفاظ سے فرما دی. تمام اہل ایمان سے فرما دیا گیا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. لہذا اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فقط جو شرک کا امکان پیدا ہو سکتا تھا اس کی بھی نبی پچھلے الفاظ نے اہل ایمان کے مجموعی تبصرے نے وہ کر دی. فرمایا کہ وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ اللہ تعالی اہل ایمان کو اس ذریعے سے یعنی آزمائے, اچھی طرح آزمائے. یعنی جب یہ بلا یبلو ویسے الفاظ ہوتے ہیں آزمائش کے, آزمانا, اور اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آزمائش کی بھٹی سے جو ہے وہ گزارتا ہے, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. لہذا یہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بناتا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اندر پختگی پیدا فرماتا, اور اس سے کھرا کھوٹا جو ہے وہ الگ ہو جاتا. لیکن یہ جب بلا یبلو یہ باب افعال سے آیا, جو بھی عربی گرامر سے شدبت رکھنے والے ہیں, باب افعال سے جب یہ جس طرح سے یہاں پر آیا لیوب لیا, تو اس کے معنی پھر ہو جاتے ہیں کہ آزمائشوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ مزید نکھارنے کے لیے, مزید جو ہے وہ نکھارا جاتا ہے اہل ایمان. اور کندن منایا جاتا ہے، تو تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے اور نکھارے، اچھی طرح نکھارے، بلا ان حسنا ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اصل میسج کیا ہے اس آیت میں کہ جو بھی آزمائش آتی ہے بندہ مومن کے لیے آزمائش آتی ہے تو اس کے ہر یعنی آزمائش میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، چاہے وہ بیماری کے ذریعے سے آزمائش ہو، چاہے کفار کو مسلط کر کے جو ہے وہ آزمائش کا معاملہ آ جائے۔ لہٰذا ہر بندہ مومن کی مصیبت میں جو بھی آزمائش ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، یعنی بندہ مومن، الفاظ ہیں حدیث کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے لیکن اور اس کے لیے محنت درکار ہے بندہ مومن کی طرف سے، لیکن اگر بندہ مومن اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا تو اللہ اسے بیمار کر دیتے، اور اگر بیماری میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی بدولت اسے وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جو کیا تھا فرما دے۔ تو یہ ہے بندہ مومن کی کیفیت۔ ایک عام انسان بیماری میں واویلا کرے گا، ہائے ہو کرے گا، کوسے گا، اور یہ کہ کس طرح سے کفری الفاظ ہیں کہ جو زبان سے نکالے گا، لیکن بندہ مومن کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ نظر آئے گا۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں میری آزمائش ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوا اسی میں خیر ہے، جو ہوا اس میں میری آزمائش ہے، اور آزمائش وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کوئی لے کر آزما لے، آخرت میں جواب دہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی جو کھڑکی ہے وہ کھل جاتی ہے ایمان کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے، اچھی طرح سے آزمانا، ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، اور یہ تو ہوا، یعنی یہ ہوا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو تین گنا زیادہ تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مٹی چٹا دی، یعنی ان کو ملیا میٹ کر دی، عبرت ناک شکست ہے کہ جو کہ دے، اور مسلمانوں کو مٹھی بھر ہونے کے باوجود بغیر ساز و سامان کے اور کس طرح سے 1000 کے لشکر پر فتح دے دی۔ تو یہ تو ہو چکا، اور یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے ذالکم، یعنی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی فتح دلا سکتا تھا، یہ مسلمانوں کو میدان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی ان کے ذریعے سے مٹی اٹھا کے اور پھکوانا کیوں مقصود تھا؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آنکھیں ملیا میٹ کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا ذالکم، ایسا ہی ہونا تھا تاکہ عالم اسباب میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے اور میدان عمل میں دین اسلام کے راستے میں جو بھی وہ عمل کرے اس کا بھرپور اجر اور ثواب اسے مل جائے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کن کہے اور سارے دشمن ہیں اس کے نیست و نابود ہو جائے، لیکن عالم اسباب میں یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، لہذا ایسا ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالی کافروں کی تدبیروں کو سست کرنے والا ہے، ان کو ناکام کرنے والا ہے، یعنی جو بھی یہ کافر جو چالے چل رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ چاہے وہ ارض فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی یہ خبیثانہ جو بھی چالے ہیں، حد کنڈے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کی وہ لاٹھی ہے کہ جو کہ چلے گی اور کوڑا برسنے والا ہے انشاءاللہ، اور وہ برسے گا، اور کھرا اور کھوٹا ہے کہ جو کہ الگ ہوگا۔ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنی سازشوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا اہتمام کرنے والا، لہٰذا یہ کام ہے کہ جو کہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤ کو اور ان کی چالوں کو سست کرنے والا ہے۔ ان تستفتی ہوں، آخری آیت ہے، اور کفار مکہ کو للکارا جا رہا ہے، کیونکہ ابو جہل جب 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس وہ تیار کر کے چلا مکے سے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، تو بڑا تم تراغ تھا معاملہ، بڑا تکبر تھا اس کے اندر، کفار کے اندر بڑے ڈھول ڈماچے اور لونڈیوں کو لے کے وہ نکلے تھے کہ آج تو یہ یوم فرقان، بلکہ دعا کی تھی ابو جہل نے کہ اللہ جس نے رحمی رشتے کاٹے ہیں تو اسے بدر کے دن جو ہے وہ ناکام کر دے، یعنی اسے جو قلق تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تو رحم رشتے کاٹ دیے انہوں نے، یعنی چھ، یعنی اگر مثال کے طور پر 10 بھائی ہیں اور اس میں سے ایک نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو 9 اس کے دشمن ہو گئے، اس بھائی کے، وہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا، تو یہ تو رحم رشتے کاٹنے والے ہیں۔ تو وہ دعا کر کے چلا ابو جہل کہ اللہ جس نے رحم رشتے منقطع کر دیے لہذا تو اسے نیست و نابود کر دے ماشاء اللہ، اور اسے بدر کو یوم فرقان بنا دے، حق و باطل میں جدا کرنے والا دن بنا دے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی ہے۔ حق پر تھے اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باطل پر وہ خود تھا، لہذا یوم فرقان بنا دیا، حق و باطل سے جدا کر دیا۔ فرمایا ان تستفتی ہو، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فتح کی صورت میں، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ فتح کی صورت میں، اسلام کی فتح کی صورت میں، اہل ایمان کی فتح کی صورت میں وہ آ چکا ہے تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، اپنی اس روش کو چھوڑ دو اور ضد کو چھوڑ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ یہ کام کرو گے، اسی طرح ضد پر اڑے رہو گے، اہل ایمان کو اذیتیں دیتے رہو گے، نعود، تو پھر ہم بھی یہی کریں گے جس طرح سے یہ کوڑا تمہارے اوپر برسا ہے، تمہارے 70 جو بھی سردار ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں، یہ کوڑے ہم تمہارے اوپر برساتے رہیں گے اسی طرح سے اگر تمہاری روش درست نہ ہو۔ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور تمہارے جو یہ گروہ ہیں کچھ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے۔ ولو کثرت، ہاں یہ کتنا ہی ان کی کثرت ہو جائے، تمہاری نفری کتنی ہی بڑھ جائے، یعنی تم تو نشے میں نکلے تھے نا کہ آج 1,003 گنا زیادہ مسلمانوں سے، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیکھ لیا تم نے انجام۔ لہذا اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اصل شے وہ تعداد نہیں، ہاں تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم تو ہے، لیکن اللہ کے اپنی پلاننگ فیصلے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ وہ واقعتاً جب اس کی لاٹھی برستی ہے تو پھر کوڑا ایسے برستا ہے کہ وہ کم قوت کو غالب کر دیتا ہے غالب قوت پر۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو بھی مال ہیں، تمہارا جو گروہ ہے، کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے چاہے کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی وہ اہل ایمان کے ساتھ، اللہ کی مائیت وہ اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعتاً اللہ کی مائیت ہمیں نصیب فرمائے، اور دشمن کے مقابلے میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان برسر پیکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید، نصرت، اپنی مائیت وہ نصیب فرمائے اور غلبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔